ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے ابھی آپ سامعین نے سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کے نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہتی ہے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور بزم دوستاں کے بعد اخبارات کی اشہ سرخیوں اور تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا، اور پروگرام منارہ نور کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام آئیے فارسی سیکھے آپ سن سکیں گے۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ایران کے نو منتخب صدر کے نام۔ پاکستان، ہندوستان اور دیگر ملکوں کی اہم شخصیات اور سربراہوں کے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ میں جمہور کا خادم ہوں اور پوری قوم کا منتخب صدر۔ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ایک بار پھر آج ویانا میں شروع ہو رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران، ترکی اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم سے متعلق تینوں ملکوں کی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک پیغام میں سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں اپنے محترم بھائی سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ وہ سید ابراہیم رئیسی کے تعاون سے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے، علاقائی امن، ترقی اور پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ افغانستان کے اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھی ایرانی عوام کا صدر منتخب ہونے پر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی اور کابل تہران تعلقات میں مزید قربت کی امید ظاہر کی۔ عبداللہ عبداللہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور ایران پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور لسانی رشتوں کے حامل ہیں۔ ادھر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کو صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام اپنے مبارکبادی پیغام میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر منتخب ہونے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی وزیراعظم نے لکھا کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ ہندوستانی میڈیا نے ایران کے صدارتی الیکشن میں ابراہیم رئیسی کی کامیابی کی خبروں کے ذیل میں لکھا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سمیت علاقے کی اہم شخصیات اور سربراہان مملکت نے بھی تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے صدارتی انتخابات میں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اس عظیم کامیابی اور تاریخ کے اس حساس موڑ پر صدر ایران کی حیثیت سے آپ کے انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ آپ کی کامیابی نے ملت ایران اور علاقے کی اقوام کے دلوں میں مستقبل اور درپیش چیلنجوں کے مقابلے کے تعلق سے امیدیں پیدا کر دی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے بھی ایران کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں مبارکباد پیش کی ہے۔ قطر کے امیر، عمان کے سلطان، کویت کے امیر، عراق کے صدر اور وزیر اعظم اور شام کے صدر بشار اسد جیسے علاقے کے سربراہوں نے بھی نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے عالمی رہنماؤں اور سربراہان مملکت نے بھی سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ پوری قوم کے منتخب صدر ہیں اور جمہور کے خادم ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 18 جون کو ہونے والے 13ویں صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی تقریباً 18 ملین ووٹ لے کر ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اپنی کامیابی کے اعلان کے بعد نو منتخب صدر نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق وہ پوری قوم کے صدر اور جمہور کے خادم ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ میں انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے شامل ہوا تھا، عوام کے کثیر ووٹوں اور مجھ پر کیے جانے والے بے مثال اعتماد کی بنیاد پر انتھک کام کرنے والی ایک انقلابی اور کرپشن مخالف حکومت قائم کروں گا اور اسلامی انقلاب کی بنیادی ذمہ داری یعنی انصاف کو عام کرنے کی جانب قدم آگے بڑھاؤں گا۔ ایران کے نو منتخب صدر نے اپنے انتخاب سے پہلے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ عوامی جذبے، کرپشن مخالف اور انقلابی روح کے حامل افراد کو کابینہ میں شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی حکومت کرپشن کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی اور سرکاری اداروں میں کرپشن کی اجازت نہیں دے گی۔ ایران کے آئین کے مطابق آئندہ 45 دن کے اندر ملک کا اقتدار نو منتخب صدر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ایک بار پھر آج ویانا میں شروع ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں آیا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا یہ اجلاس ایران اور گروپ 4+1 کے نائب وزرائے خارجہ اور ماہرین کی سطح پر ہوگا۔ معاہدے کے سبھی فریق امریکہ کی ممکنہ واپسی اور ایٹمی معاہدے کے مکمل اور مؤثر انداز میں نفاذ کے تعلق سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نشست یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اینریکا مورا کی سربراہی میں ہوگی جبکہ ایران کی جانب سے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار ملکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ جامع ایٹمی معاہدے کے رکن ممالک کے اعلی سفارتکار مذکورہ معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے مقصد سے گزشتہ ایک ماہ کے دوران ویانا میں مصروف مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کے ایک فریق امریکہ نے 2018 میں غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں جامع ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر کے ایران کے خلاف مزید سخت پابندیوں کے نفاذ کی راہ اپنا لی تھی۔ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے آخری اجلاس میں سبھی فریق ممالک نے حاصلہ پیش رفت پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے باقی ماندہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے جاری رہنے پر زور دیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران، ترکی اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم سے متعلق تینوں ملکوں کی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف، افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر اور ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ہونے والی ایک نشست میں افغانستان میں قیام امن کے عمل اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم میں تینوں ملکوں کی اہم شراکت داری اور تعاون کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کے راستے افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ تعاون اور اس ملک کے ساتھ اقتصادی تعاون کی توسیع بھی اس نشست میں طے پانے والے دیگر سمجھوتوں میں شامل ہے۔ اس سے فریقی نشست کے اختتام پر ایران، افغانستان اور ترکی کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں افغانستان میں قیام امن کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ترکی کے اپنے ہم منصب مولود چاوش اوغلو کی دعوت پر انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے علاقے کے بعض ملکوں کے اعلی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ ترکی میں اپنے قیام کے دوران ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ترکی، پولینڈ، پاکستان، کویت، کروشیا، وینزویلا، افغانستان اور عراق کے وزرائے خارجہ اور افغانستان کی اعلی امن کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ محمد جواد ظریف اور شاہ محمود قریشی نے بھی انطالیہ ڈپلومیسی فورم اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ہی علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی کی بابت گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان ٹیلی ویژن طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان امن معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر 90 کے اشرے جیسی خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں جاری جنگ اور جھڑپوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغان صدر پر بھی زور دیا کہ وہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے امن مذاکرات میں لچک دکھائیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سرحدی اختلافات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ ڈیورینڈ لائن دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈیورینڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لے، لہذا اس بارے میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صہیونی انتہا پسندوں نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند صہیونیوں نے اتوار کے روز مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ انتہا انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے صحن کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے علاوہ اسلام مخالف نعرے بھی لگائے، جس کے بعد صہیونیوں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مسجد الاقصی کو ایسی حالت میں جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ فلسطین کے استقامتی گروپوں نے خبردار کیا تھا کہ مسجد الاقصی کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کی ذمہ دار خود غاصب صہیونی حکومت اور انتہا پسند صہیونی ہوں گے۔ فلسطین کے استقامتی گروپوں نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونیوں اور صہیونی فوجیوں کی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ایک اور سیف القدس جنگی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یورو لیگ فٹ بال کے ایک اہم میچ میں جرمنی نے پرتگال کو 4 گول سے شکست دے دی ہے۔ یورو چیمپئن لیگ کے میچ میں جرمنی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مضبوط حریف ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ جرمنی نے کھیل کے آغاز سے تابڑ توڑ حملے شروع کیے، لیکن میچ کا پہلا گول پرتگال کے اسٹار کھلاڑی رونالڈو نے کیا۔ تاہم 35ویں منٹ میں جرمنی نے گول کر کے میچ 1-1 گول سے برابر کر دیا، اور اس کے بعد جرمنی کے حملے جاری رہے۔ نیز اس نے مزید 3 گول کیے اور پرتگال نے 64ویں منٹ میں ایک اور گول کیا، اور اسی نتیجے پر میچ ختم ہو گیا۔ اس طرح جرمنی نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے یہ میچ جیت لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامن، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہمارے ساتھی اور سینئر طرز نگار ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہاں سوال پوچھیں گے کہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کامیابی سے منعقد ہوئے اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اس انتخاب کا دوستوں اور دشمنوں کے لیے کیا پیغام ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑے اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اچھی چیزوں سے۔ یقیناً اس وقت اس الیکشن کے عنوان سے انٹرنیشنل میڈیا بھی اور ریجنل بھی خصوصی اس کو فوکس کیے ہوئے، اور مختلف طرح کے تبصرے تجزیے آ رہے ہیں، اور یقیناً ان تبصروں اور تجزیوں میں بہت ساری جگہوں پہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ معلومات کی کمی اور ایرانی سوسائٹی کے جو حقائق ہیں ان سے عدم آشنائی بھی ایک بڑی وجہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری جو اندازے یا تخمینے ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔
جی،
نہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں، ایران کے آئین کو سمجھے بغیر اور اس اسلامی جمہوریت کو سمجھے بغیر اپنی طرف سے وہ اپنے ملک کے آئین کی روشنی میں ایران کے آئین کو دیکھتے ہیں، یعنی بجائے یہ کہ ہر ملک کا اپنا آئین ہے، یہ کسی کو بھی حق نہیں بنتا۔ مثلا ایران میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص اگر فرض کریں فرانس اور امریکہ کے کسی ایسے ایشو پہ بحث کرتا ہے کہ جو ان کے آئین میں شامل ہے، یعنی وہ اس آئین پہ عمل درآمد اس ملک کے شہری یا اس حاکم یا حکمران کا ایک حق ہے، چونکہ اس نے اس آئین کے اندر کیا ہوا۔ اگر وہ آئین سے انحراف کر کے کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک ہے، درست ہے، اس پہ اعتراض کریں۔ البتہ جب آپ عالمی سطح پہ مختلف نظاموں پہ بحث کرتے ہیں اور ان نظریات پہ بحث کرتے ہیں کہ کس نظریے پہ آ کے وہ نظام استوار ہے، مثلا سوشلزم پہ ہے، کیپیٹلزم پہ ہے، سرمایہ دارانہ ہے، کمیونزم ہے، ہیومنزم ہے، فلاں فلاں، تو وہ ایک اور بحث ہے۔ لیکن اب آپ کہیں جی کہ مثلا فلاں ملک کا جو انتخابی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کے صدر کو قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس آئین اس ملک کا آئین اگر اس کو مانتا ہے اور اس آئین کے مطابق اگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. انٹرنیشنل ایتھکس یہی ہیں جو, اور ہونا بھی یہی چاہیے. ظاہر ہے اس ملک کا جب آئین بنا اس پہ عوام کی آراء ہوں گی, اس وقت کے جو بھی ان کے افراد ہوں گے انہوں نے اس پہ سوچا ہوگا, سمجھا ہوگا. اب اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے بھی اکثر لوگوں کو ایران کے نہ آئین کا پتہ ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ گارڈین کونسل کیسے بنتی ہے, نہ انہیں پتہ ہے کہ گارڈین کونسل جب کاغذات نامزدگی چیک کرتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کتنے پرسنٹ ووٹ لینے سے جو ہے وہ ایران کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے. وہ بس باہر سے بیٹھ کے جو سامنے آئے اس پہ جو ہے وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تبصرہ و تجزیہ کرتے ہوئے ایران کے آئین کو پڑھا جائے. ایران کے اسلامی انقلاب کا یہ جو ایک نیا اسلامی جمہوری تجربہ کیا گیا ہے, اس تجربے کے اندر جو نئے نظام کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, اس نظام کو آپ سمجھیں, پھر اس پہ تبصرہ کریں اور پھر خوبیاں خامیاں بیان کریں, تو وہ کسی حد تک منطقی بات ہے. آپ نہ آئین کو جانتے ہیں, نہ اختیارات کو جانتے ہیں, نہ الیکشن کے اندر ووٹنگ جو کاسٹنگ کی جو شرح ہے اس کے عنوان سے کچھ انفارمیشن ہے, اور آپ بیٹھے روز ایک نیا تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بہرحال یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے.
بالکل.
اب جیسے آپ نے سوال میں اس موضوع کو اٹھایا کہ کیا پیغام ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے اگر ہم دوست اور دشمن کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں, دوست بھی کئی اقسام کے ہیں اور دشمن بھی کئی قسموں کے ہیں, تو اب جتنی اقسام بنیں گی اسی طرح ان کے لیے میسج بھی اگر ہم کہیں گے تو اس کو ہم وہ پیغام بھی جو ہے وہ اسی انداز سے بیان کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم دوستوں کے عنوان سے ایک پیغام ہے, ایک تو بڑی سادہ سی بات ہے سیدھے سیدھے کہ جو دوست ہیں اور کرم فرما ہیں, ہمدرد ہیں اور ایران کے اسلامی انقلاب سے محبت کرتے ہیں یا اس حکومت کو پسند کرتے ہیں یا ایران کا جو ریاستی اور حکومتی نظام ہے اس کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پیغام تو یہ ہے کہ دشمن نے پوری کوشش کی کہ یہ نظام متنازع ہو جائے, یہ سسٹم بیٹھ جائے, یہاں کا جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے, یہاں پہ جو ایک جمہوری سفر شروع ہوا تھا اس سفر کو روک دیا جائے. تو اس میں تو انہیں بری طرح ناکامی ہوئی ہے. لہذا دوست اس پہ خوش ہو جانے چاہیے کہ ایران کے اسلامی انقلاب, اسلامی حکومت, اسلامی نظام اور نظریہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اور نہ صرف قائم اور دائم ہے بلکہ ایک دفعہ پھر عوام نے اس کو ووٹ دے کے پھر دنیا کو بتا دیا کہ ہم اب بھی اس انقلاب کے ساتھ ہیں, اب بھی اس نظام کے ساتھ ہیں, اب بھی ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے, اب بھی ہم تمام تر مشکلات, پریشانی, اقتصادی ہوں, فلاں فلاں سب کے باوجود ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اپنے ملک کے اس آئین کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں قبول ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دشمن کی کسی اس کو وہ اہمیت نہیں دیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بعض دوست جو ہیں وہ پروپگنڈوں کی وجہ سے جو متاثر ہو جاتے ہیں نا, آخر دنیا کا پروپگنڈا ایسا ہے, اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا پورے کا پورا سہونی لابی کے پاس ہے, سہونی لابی اینٹی ایران ہے, اینٹی انقلاب ہے, تو وہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں یہی نہ ہو, کہیں یہ حقیقت نہ ہو, یہ نہ ہو, تو وہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے والے دوست ہیں نا, ان کے لیے بھی ایک یہ پیغام گیا ہے کہ ان شکوک و شبہات سے نکل آئیں. یہ پروپگنڈے, یہ الزامات, یہ منفی ماحول, یہ سارے جو پچھلے دو تین مہینوں سے جاری تھے ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو ایران کے اندر ہے, جو الیکشن ہوئے, جو عوام نے جس انداز سے, تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا ہے کہ جو دوست مشکوک ہو گئے تھے ان پروپگنڈوں کی وجہ سے. تیسرا یہ ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو حریت پسندانہ مزاج کی طاقتیں ہیں, جو ایران کے اس انقلاب کو اپنے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ سمجھتی ہیں, ایک مثالی حیثیت دیتی ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ اگر یہ پیغام تمام تر دنیا کی دشمنیوں کے باوجود, تمام تر سپر پاورز کے جسے کہتے ہیں حملوں کے باوجود, اختلافات کے باوجود, اگر وہ ابھی تک قائم و دائم ہے, تو ان کی نہضت, ان کی موومنٹ کو بھی یہ اس سے سبق لینا چاہیے, اس سے لیسن لیتے ہوئے کہ ڈٹ کے اپنے موقف کے بیان کریں, جو ان کا حریت پسندانہ جو مزاج ہے اس کو قائم رہنا چاہیے, جو ان کی موومنٹ ہے, جو سامراجی طاقتوں کے خلاف, استعماری طاقتوں کے خلاف, جو امپیریلزم کے خلاف جو ان کی موومنٹ ہے, وہ جاری رہنے چاہیے. اس کے لیے ایک نمونہ جو ہے اسلامی جمہوری ایران نے اپنے ملک میں دکھا دیا, ایک باقاعدہ ایک منارہ نور کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور دشمنوں کے لیے بھی یقیناً, آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دشمن کے لیے بھی یہی یقیناً پیغام ہے کہ تم اپنی ساری جو ماضی کی سرگرمیاں ہیں, سازشیں ہیں, ہتھ کنڈے ہیں, سب کو دیکھ لو تم نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا, لیکن ایران کا اسلامی انقلاب, اسلامی انقلاب اب بھی قائم و دائم ہے اور عوام اور انقلاب کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. سامعین, اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ. ایران میں 13 صدارتی انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں. صدارتی امیدوار ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 62% ووٹ لے کر ایران کے 8ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے بارے میں جو پروپیگنڈے کیے گئے اور ان انتخابات کو ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ ماضی کے کسی انتخاب میں انجام نہیں دی گئیں. بعض تجزیہ نگاروں نے تو اسے صدر اسلام کی جنگ احزاب سے تشبیہ دی ہے. گزشتہ 2 برسوں سے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی کہ 2021 کے انتخابات کو ناکام بنا کر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو ایران کے اندر اور عالمی سطح پر ایک ناکام نظام ثابت کیا جائے. امریکہ اور پورا مغرب اس سازش میں برابر کا شریک تھا. خطے کے عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب بھی اس سازش میں پیش پیش تھا. امریکہ اور یورپ نے عالمی ایٹمی معاہدے اور دیگر عالمی سازشوں سے اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی, اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا خصوصی طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اسلامی جمہوری ایران کو یمن, شام اور عراق کے مسائل میں بدنام کر کے امریکہ اور اسرائیل کی مدد کی, اور انتخابات سے ایک ماہ پہلے اپنے میڈیا کے ذریعے ایرانی عوام کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. عربی اور مغربی سرمایہ سے چلنے والے فارسی ٹی وی چینلوں نے رات دن کر کے ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کو غیر مؤثر اور ناکام بنانے کے لیے جو سازشیں انجام دی اس کے لیے ایک زخیم کتاب بھی کم پڑے گی. وہ عرب ممالک جن کے ہاں جمہوریت کی جیم بھی موجود نہیں, انہوں نے ایران کے اسلامی جمہوریت کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا اس کو سن کر ہر باشعور انسان ششدر ہو جاتا ہے. مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور برطانیہ نے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں, لیکن جب ایران میں رائج کامیاب اسلامی جمہوریت کا نام آتا ہے تو ان کی جمہوریت کی رگ پھڑکنے کے بجائے بے حس ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ایران میں اقتصادی مشکلات اور عوامی توقعات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہیں, اور عوام داخلی اور خارجی عناصر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن کیا ان مشکلات و توقعات سے غلط فائدہ اٹھایا جانا جمہوری اقدار کے منافی نہیں؟ کیا کسی ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کو بہانہ بنا کر وہاں جمہوریت کے خلاف کھلم کھلا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اسلامی انقلاب کے داخلی اور خارجی دشمنوں نے ایک بار پھر انداز اور تخمینے کی غلطی کا ارتکاب کیا ہے. ماضی میں انہوں نے جس طرح اسلامی انقلاب عوام کے اس نظام سے عقیدت اور ایرانی قوم کی استقامت سمیت دوسرے شعبوں میں ایرانی قوم کی صلاحیتوں اور پوٹینشیل کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے, وہ غلط اندازے انتخابات کے حوالے سے بھی 100% برعکس ثابت ہوئے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا نہ بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 خرداد، 9 ذی قعدہ اور 20 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 9 ذی قعدہ سن 394 ہجری قمری کو مشہور شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب کے علاوہ حساب، ہندسہ، نجوم، طب، علم الادویہ اور الہیات جیسے علوم پر بھی عبور حاصل تھا۔ حکیم ناصر خسرو کی زندگی بڑے نشیب و فراز کی حامل تھی۔ جوانی میں انہوں نے کچھ دن محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دربار میں منشی کا کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے طرز فکر میں تبدیلی آئی اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بیس جون سن 1660 عیسوی کو مشہور انگریز ناول نگار ڈینیل ڈیفوئے لندن میں پیدا ہوئے۔ وہ تصنیف کے علاوہ اپنے زمانے کے ممتاز سیاسی نقادوں میں شمار ہوتے تھے۔ ڈیفوئے کی زندگی بہت سے نشیب و فراز سے گزری۔ انہوں نے اپنی تصنیفات میں آپ بیتی سے استفادہ کیا ہے۔ رابنسن کروزو ان کا مشہور ترین ناول ہے کہ جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس ناول کی اشاعت کے بعد انہیں انگریزی ناول نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ڈیفوئے کا 24 اپریل سن 1731 کو انتقال ہوا۔ بیس جون سن 1837 عیسوی کو ملکہ وکٹوریا، جن کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی، تخت نشین ہوئیں۔ ان کا شمار برطانیہ کی تاریخ میں انتہائی با اثر ملکاؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 64 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ سن 1858 میں انہیں کے دور حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی 120 سالہ اجارہ داری کو توسیع دیتے ہوئے ہندوستان کو باضابطہ طور پر ایک برطانوی کالونی بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سن 1876 میں ہندوستان میں قحط سالی کے نتیجے میں تقریباً 70 لاکھ لوگ مر گئے، اور ملکہ وکٹوریا کے سپاہی اس دوران بھی ہندوستان سے غلہ برآمد کرتے رہے۔ ملکہ وکٹوریا 64 برس تک اپنے سپاہیوں کی مدد سے ہندوستانی عوام اور دیگر محکوم اقوام کا خون نچوڑنے کے بعد 22 جنوری سن 1901 عیسوی میں انتقال کر گئیں۔ بیس جون سن 1912 عیسوی کو پولینڈ کے دانشور ڈاکٹر کسی میر فنک علم طب میں وٹامن کی اہم دریافت میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر فنک اپنی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی غذا میں ایسے مادے موجود ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے ان مادوں کو وٹامن کا نام دیا۔ ڈاکٹر کسیمیر فنک 20 نومبر 1967 کو نیو یارک میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ تیس خرداد سن 1360 ہجری شمسی کو دارالحکومت تہران اور کئی دیگر شہروں میں اسلامی انقلاب کے مخالف گروہ ایم کے او نے ایک مسلح شورش کے دوران دسیوں عام شہریوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ ایم کے او کی اس مسلح شورش سے چند روز قبل انقلابی عدالت نے ایم کے او کے روپوش سرغنہ مسعود رجوی اور موسیٰ خیابانی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ اسی دوران یعنی 30 خرداد کو مجلس شورا اسلامی میں صدر وقت ابوالحسن بنی صدر کے سیاسی طور پر نااہل قرار دیے جانے سے متعلق بل پیش کیا گیا، جس سے بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والے نام نہاد سیاسی گروہ سخت نالاں تھے۔ چنانچہ امریکی سامراج سے وابستہ اور عوام کے دھتکارے ہوئے بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کے مسلح عناصر نے کئی گھنٹے تک تہران کی سڑکوں پر ادھم مچایا اور بہت سے بے گناہ عام شہریوں کو فائرنگ کر کے شہید اور زخمی کر دیا۔ اس دوران سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ہی متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ 30 خرداد کی مسلح شورش کے بعد ایم کیو کی منافقت سب پر عیاں ہو گئی اور اس کے بعد سے اس گروہ کو ایران میں منافقین کا نام دیا گیا۔ اس وقت بھی یہ گروہ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے ملت ایران کے خلاف تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کا قتل جو امریکہ اور صہیونی حکومت کے ایما پر انجام پایا، اسی دہشت گرد گروہ کا کام بتایا جاتا ہے۔ بیس جون سن 2002 عیسوی کو بر صغیر کے نامور عالم دین علامہ سید سعید اختر رضوی نے وفات پائی۔ وہ پہلی رجب 1345 ہجری قمری مطابق 5 جنوری 1927 کو گوپال پور ہندوستان میں پیدا ہوئے اور جامعہ جوادیہ بنارس میں دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد 35 سال کی عمر میں تبلیغ دین کی غرض سے افریقی ملک تنزانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بلال مشن کی بنیاد رکھی، جس کے افریقہ میں متعدد شعبے ہیں جو علوم اہل بیت علیہ السلام کے فروغ میں کوشاں ہیں۔ علامہ سید سعید اختر رضوی نے افریقہ میں تبلیغ دین اور اسلامی علوم کی اشاعت میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں اور ہزاروں افراد آپ کے ہاتھوں مشرف و اسلام ہوئے۔ ان کو تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، انشاءاللہ جیسا کہ دعا کی گئی ویسا ہی ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور بہترین دعا سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سامعین کے لیے بھی یہ خوشگوار لمحات ہوتے ہیں کہ بزم دوستہ میں تمام سامعین کی خیر و عافیت اور ترقی و پیش رفت کے حوالے سے درگاہ پروردگار متعال میں ہمارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور ہم سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں. بہرحال ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کے صدقے میں پروردگار متعال ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا. خاص طور پر ان ایام میں کہ جب سامعین اور ہمارے بہت سے عزیز دوست جو ہیں وہ پریشانی میں ہیں، کرونا کے حوالے سے ایک لہر ہے کہ جو مختلف شکلیں بدل بدل کر جو ہے وہ کرونا کی سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ عوام میں دوڑی ہوئی ہے. کوشش کریں آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کی بھی بہت خیال رکھیں، اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. ویکسینیشن کا عمل پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں، اور بہرحال اس کے حوالے سے کچھ افراد پروپیگنڈا مہم بھی چلا رہے ہیں، لیکن آپ مطمئن طریقے سے ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں، اور جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے اسی پر عمل کریں اور ویکسینیشن کروائیں، تاکہ اس موذی مرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل ہو سکے. شکریہ.
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد حسین متحری صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ان دنوں جبکہ غاصب اسرائیل فلسطین کے علاقوں پر ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کر رہا تھا، دنیا کا میڈیا اسرائیل کے دفاع میں چیخ رہا تھا، لیکن فلسطین کے استقامتی گروہوں نے غاصب اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. ریڈیو تہران نے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین خبریں، تبصرے اور فلسطین کے حوالے سے تجزیے پیش کیے، جبکہ فلسطین کے موضوع پر خصوصی پروگرام بھی نشر کیے گئے. ریڈیو تہران نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سامعین کو تازہ ترین حالات سے آگاہ رکھا. ریڈیو تہران ہمارے علاقے میں ایک مقبول ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ریڈیو تہران کے نشریات لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں.
جی جناب محمد حسین متحری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خوبصورت تحریر ارسال کی، اور غاصب صہیونی حکومت کے فلسطین پر اور خاص طور پر مسجد الاقصیٰ پر جو حملے اس نے کیے اور سینکڑوں افراد کو خاک و خون میں غلطاں کیا، اور اپنی ظلم و بربریت کی داستان جو ہے وہ رقم کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے استقامتی محاذ نے غاصب اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور جس شدت سے انہوں نے ان کے حملوں کا جواب دیا تو ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور ایسی پسپائی اور ایسا ذلت کا توق کہ جو ان کی گردن میں پڑا ہے اور دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ استقامت نے بھرپور طریقے سے ان کا جواب دیا ہے. فلسطین کے مظلوم عوام کو ہمارا سلام، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فلسطین کے عوام کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آئیں، اور ہمارا ذریعہ جو ہے یہ ریڈیو ہے، اور ہم نے ریڈیو کے ذریعے سے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، تجزیاتی رپورٹس جو ہے وہ ہم نے نشر کی، گفتگو نشر کی، خصوصی پروگرام نشر کیے، اور فلسطین کے حالات سے سامعین کو آگاہ رکھا. یہ ہمارا فرض تھا، اور سامعین نے بڑے ذوق و شوق سے جو ہے وہ ہماری خبریں سنی، اور فوری طور پر ہمیں مختصر پیغامات بھی جو ہیں وہ ارسال کیے. بہت شکریہ آپ کا. بہن مریم زہرا، جناب محمد حسین متحری مزید کیا لکھتے ہیں؟
وہ مزید لکھتے ہیں، آپ پروگرام بزم دوستہ میں سامعین کے خطوط کا نہایت محبت سے جواب دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کی طرف سے قدردانی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
جی ہاں، بہت مہربانی آپ کی، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم محبت کا جواب محبت سے دیں، اور آپ نے اتنے دور سے ہمیں یاد کیا، اور وقتاً فوقتاً مہینے دو مہینے کبھی چھ مہینے میں آپ کا ہمیں خط موصول ہو جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران آپ کے علاقے میں جو ہے وہ بہت مقبول ریڈیو اسٹیشن ہے، اور آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے ساتھ ہیں۔ جب آپ محبت سے ہمیں کوئی پیغام تحریر کر کے دیتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی محبت کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ انشاءاللہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور قدردانی کا موقع ہمیں عنایت کیا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے محترمہ سیدہ عابدہ صاحبہ نے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں ریڈیو تہران کی پرانی سامع ہوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے پابندی سے خط وغیرہ نہیں لکھ سکی۔ پہلے ریڈیو زاہدان اور تہران کے لیے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتی تھی، اور آپ بھی میرے خطوط کو پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، پروگرام میں ایسی چاشنی ہے، خاص طور پر کچھ پروگرام سن کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، جن میں بزم دوستان، نور ایمان، گھر اور گھرانہ، خلقت کی رانائیہ، درخشاں ستارے، ایرانی مشاہیر اور ایرانی فن تعمیر۔ اگر میں ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کر تفصیلات بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میں صرف اس بات پر اکتفا کروں گی کہ ریڈیو تہران کو سلام۔
جی محترمہ سیدہ عابدہ حسین، ملتان پاکستان سے آپ نے یہ بہترین تحریر ہمارے لیے روانہ کی۔ بہت دنوں بعد آپ کی یہ تحریر ہمیں ملی، ہم تھوڑے سے پریشان بھی تھے، آپ کا نمبر بھی ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم آپ کی خیریت دریافت کرتے، لیکن بہرحال آپ نے محبتوں میں پہل کی ریڈیو تہران کے ساتھ، اور یہ نہایت ہی خوبصورت خط ہمیں ارسال کیا اور اپنی خیریت سے بھی آگاہ کیا۔ ریڈیو کے پروگرام سننے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، پسندیدہ پروگراموں کا ذکر کیا اور خاص اپنائیت کا ذکر کیا، اور ان پروگراموں کا نام لیا کہ جو آپ کو بے تحاشا پسند ہیں۔ جی ہاں، پروگرام بزم دوستاں ہو یا پروگرام نور ایمان، گھر و گھرانہ ہو یا خلقت کی رانائیاں، درخشاں ستارے ہو یا ایرانی مشاہیر، ایرانی فن تعمیر ہو یا پروگرام مینارۂ نور یا پروگرام دریچے افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، یہ وہ پروگرام ہیں کہ واقعاً سامعین سن کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ریڈیو تہران کی ٹیم بھی اس حوالے سے محنت کرتی ہے اور اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیاسی پروگرام ہیں، جیسے گرد و پیش ہوا اور خبریں ہوئیں، سیاسی تبصرے ہوئے، یہ بھی ریڈیو تہران کی ممتاز خصوصیات میں سے ایک ہے، اور سامعین دوست جو ہیں ریڈیو تہران کی نشریات کو اس حوالے سے بہت پسند کرتے ہیں۔ مصروفیات انسان کی رہتی ہیں اور یہ مصروفیات کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، لیکن محبتوں اور پیار کا یہ سفر جو ہے، خاص طور پر ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے، یہ جاری و ساری رہتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ جس محبت کا آپ اظہار کرتی ہیں ریڈیو تہران کے ساتھ، ہم بھی اسی محبت کے ساتھ آپ کو جواب دیتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ جو قدردانی اور خاص طور پر حوصلہ افزائی کا جو یہ ایک سامان ہے، یہ برقرار رہے گا، اور آپ اسی طریقے سے ہمیں خط لکھتی رہیں گی۔ بہن مریم زہرا، مزید کیا لکھتی ہیں سیدہ عابدہ؟
جی محترمہ سیدہ عابدہ صاحبہ ملتان سے مزید لکھتی ہیں، ایک زمانہ تھا جب ریڈیو تہران سے پابندی کے ساتھ لٹریچر وغیرہ ارسال کیا جاتا تھا، لیکن ایک عرصہ ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں۔ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ لٹریچر ارسال کرنے کے بعد وہ فرد تک پہنچ جائے، یہ اہم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈاک کا نظام ہی خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنی ملکی اندرونی ڈاک خطوط اور کارڈز وغیرہ ہی ایک شہر سے دوسرے شہر ہفتوں میں موصول ہوتے ہیں۔ ویسے ہم ریڈیو تہران اپنے عشق میں سنتے ہیں، اور ڈاک اور لٹریچر کی بات تو میں نے گزرے وقتوں کی ہے۔ ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو میرا سلام۔
جی بہن عابدہ صاحبہ، آپ نے لٹریچر کا ذکر کیا، جی ہاں، ایک زمانے میں، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، خط و کتابت کا بھی اور دیگر لٹریچر کا بھی، لیکن یہ سلسلہ اب ریڈیو تہران سے بند ہو گیا ہے، لیکن ہمارے دوستوں کا ایک اصرار ہے کہ یہ سلسلہ بحال کیا جائے، اور میں کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنے حکام بالا تک اس بات کو پہنچایا ہے اور امید کی کرنیں روشن ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی حتمی فیصلہ ہوگا ہم خط و کتابت اور اسی طریقے سے ڈاک کے سلسلے کو جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. بہرحال کچھ دوست جو ہیں مختلف ریڈیو اسٹیشنز کی ہمیں تصاویر بنا کر بھیجتے ہیں کہ فلاں ریڈیو نے ہمیں یہ جو ہے وہ پوسٹ ارسال کی ہے. اس حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ کوششیں ہیں کہ ہم شاید جو ہے یہ سماجی ویب سائٹس کے ذریعے سے آپ کو قدردانی کے پیغامات ارسال کریں. لیکن یہ بھی ایک جو ہے سامعین کی قدردانی ہے کہ ہم ریڈیو کی ان امواج کے ذریعے سے سامعین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کی ریڈیو کی سرگرمیوں کو ہم یہاں سے جو ہے وہ نشر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے اس لگاؤ اور اس ریڈیو سے محبت کو منعقد کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک تھوڑا سا وقفہ آیا ہے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ شروع ہو تو ہم بھی آپ کی خدمت میں ڈاک ضرور ارسال کریں گے. خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ. ریڈیو کے تمام دوستوں کو سلام لکھنے کا شکریہ. امید ہے کہ اسی طریقے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر کراچی سے محمد حسین صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ اس مصروف دور میں اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ کیسے سنی جا رہی ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور اکثر میری شفٹ شام سے صبح تک کی ہوتی ہے, اس لیے شام رات اور صبح کی نشریات سننے کا موقع مل جاتا ہے. آواز میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے, لیکن جب آواز صاف سنائی نہیں دیتی تو میں انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں. مجھے ریڈیو تہران کی نشریات سے بہت کچھ ملتا ہے, خبروں اور تبصروں کے علاوہ دیگر پروگرام معلوماتی اور تربیت کے لحاظ سے نہایت مفید ہوتے ہیں. ریڈیو تہران اور تمام سامعین دوستوں کو سلام.
جی جناب محمد حسین صاحب کراچی پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خوبصورت تحریر روانہ کی, بہت اچھا لگا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں حوصلہ ملا کہ ریڈیو تہران کی نشریات سامعین کے لیے مفید واقع ہو رہی ہیں. اور آپ نے جس حقیقت بیانی کا ذکر کیا وہ بھی قابل ستائش ہے. خداوند متعال آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, آپ کو ترقی و پیش رفت عطا کرے, آپ کو مادی و معنوی اعتبار سے جو ہے وہ خداوند متعال جو ہے ڈھیروں خوشیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے. ریڈیو تہران سے آپ کا یہ خاص لگاؤ اور تربیتی عنوانات کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ آپ ریڈیو شوق سے بھی سنتے ہیں اور توجہ سے بھی سنتے ہیں. بہرحال ہمارے پروگراموں میں ایک خاص لطافت ہے اور وہ لطافت ایک پیغام کی ہے, اور وہ پیغام پیغام انسانیت ہے, وہ پیغام پیغام امن و دوستی ہے, وہ پیغام ایسا پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں میں الفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اور یہی چیز ریڈیو تہران کا تو رہ امتیاز ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں ایک گلستان جیسا, ایک باغ جیسا ماحول فراہم کریں کہ جہاں پر تمام پھول یکجا ہو کر خوشبو سے اس ماحول کو معطر کر دیں, اور یہی حسن ہے انسان کی زندگی کا. بہت شکریہ جناب محمد حسین صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا, اور آپ کی جو جاب ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ شام سے صبح تک وہاں رہیں اور تینوں وقت کی نشریات آپ سنتے ہیں, ریڈیو سے دل بہلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی قدردانی کا بھی ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے جس میں ہمارے ساتھی آپ کے خطوط کا جواب دے رہے تھے, اور اب چلتے ہیں نشریات کے اگلے پروگرام کی طرف. اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس کی اس سرخی سے۔ انتخابات میں فاتح ایرانی قوم ہے رہبر انقلاب اسلامی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ 13ویں صدارتی انتخابات میں فتح ایرانی عوام کو ملی ہے کہ جس نے ایک بار پھر دشمنوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈوں کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور اور پرجوش شرکت کے بعد قائد اسلامی نے ایک پیغام جاری کر کے انتخابات کی اصل فاتح ایرانی قوم کو قرار دیا اور کہا کہ نہ معاشی مسائل کی شکایتیں، نہ عوام کو مایوس کرنے والے پروپگنڈے، اور نہ ہی وبائی بیماریاں اور فنی خرابی، کوئی بھی چیز ایرانی عوام کے عزم پر اثر انداز ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عوام کی جانب سے منتخب عہدیداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کے اس موقع کی قدر کریں اور خدا کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خداوند علیم و قدیر نے ایرانی عوام کو جو کامیابی عطا فرمائی ہے اور ایران نیز اسلامی جمہوریہ پر جو نظر کرم کی ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور ایرانی عوام کی قدر دانی کرتا ہوں۔ سامعین، القدس العربی نے خبر لگائی ہے، غرب اردن میں یہودی آبادکاروں نے دیواروں پر پیغمبر اسلام کے لیے توہین آمیز نعرے لکھے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے جنوبی اور مشرقی غرب اردن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز نعرے دیواروں پر لکھے اور دو فلسطینیوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ فلسطین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ نعرے سڑک کے گھروں کی دیواروں پر لکھے گئے ہیں جو بحر میت کی سمت جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایسے ویڈیو کلپ وائرل ہو رہے ہیں جن میں عبرانی زبان میں دیواروں پر اس قسم کے نعرے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی فلیگ ڈانس ریلی میں شدت پسند صہیونیوں نے توہین رسالت میں نعرے لگائے۔ الخلیل میں بدلیاتی کونسل کے سربراہ محمد ربیعی نے بتایا کہ اسرائیلی آبادکاروں نے گاؤں پر حملہ کر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آبادکاروں نے ایک گھر پر شدید سنگ باری بھی کی جس سے دو لوگ زخمی ہوئے، جبکہ کچھ آبادکاروں نے ایک چرواہے کو پکڑ کر اسے زد و کوب بھی کیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سی آئی اے یا امریکی فورسز کو افغانستان میں کاروائی کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ افغانستان سامن معاف کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد سرحد پار انسداد دہشت گردی کاروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد قیام امن کا ذمہ دار صرف پاکستان نہیں، تمام شراکت داروں کو مل کر یہ ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ایگزیاس این ایچ بی او کے دوران سوال کیا گیا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو القاعدہ، داعش یا طالبان کے خلاف سرحد پار انسداد دہشت گردی کاروائیوں کے لیے پاکستان میں سی اے اے کی موجودگی کی اجازت دیں گے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کاروائی یا اڈے بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ میزبان نے حیران ہو کر اپنا سوال دہرایا اور استفسار کیا کہ کیا وہ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ پاکستان قطعاً اس کی اجازت نہیں دے گا۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، حق حق کے احتجاج بنام دہشت گردی۔ اخبار لکھتا ہے دہلی ہائی کورٹ نے دہلی دنگون کی سازش کے الزام میں ایک سال سے قید و بند کی ثبوتیں برداشت کر رہے تین طلبہ کو یو اے پی اے کی دفعات کے تحت درج مقدمات میں ضمانت دے کر ایک بار پھر سخت قوانین کے غیر قانونی اور سیاسی استعمال پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ صدمے کی گھڑی ہے کہ حکومت نے اپنا رویہ جاری رکھا تو اس کے خلاف ہونے والے احتجاجات اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے دستور کے ذریعے فراہم کی گئی آزادی و حق کے احتجاج نیز دہشت گردانہ سرگرمیوں کے مابین فرق دھندلا ہو جائے گا۔ اگر دہلی کی یونیورسٹی میں کچھ طلبہ اور افراد حکومت کی پالیسیوں یا کسی قانون کے خلاف اپنی رائے کو پیش کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو یہ احتجاج چاہے جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، ان احتجاجوں کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے قوانین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے مقدمات ہیں جن میں سماجی کارکنان اور علمی شخصیات کو یو اے پی اے کی سخت دفعات کے تحت برسوں سے جیلوں میں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر قید رکھا گیا ہے، جو آج بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامعین، آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر سنتے چلیں۔ میں ایک جفاکش انقلابی اور بدعنوانی کے خلاف حکومت تشکیل دوں گا، ابراہیم رئیسی۔ ایران کے منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے صدارتی انتخابات میں جیت کے بعد ایک پیغام میں زور دیا کہ جس طرح سے میں انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا، آپ کے غیر معمولی اعتماد کی بدولت انشاءاللہ ایک جفاکش، بدعنوانی مخالف اور انقلابی حکومت کی تشکیل دوں گا۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے انتخابات میں عوام کی پرجوش اور بھرپور شرکت کی قدردانی کی اور کہا کہ ایرانی قوم نے ایمان و معرفت و اتحاد کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام منارہ نور، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
منارے نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارے نور لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قانون کی پابندی اور محکمہ جاتی سلسلہ مراتب کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی روشنی میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے قوانین کا احترام اور ایران کے مختلف محکموں میں سلسلہ مراتب کے تناظر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، امام خمینی اسلامی انقلاب کے بعد تشکیل پانے والی حکومت اور اس کے نظام کے قوانین کو شرعی قوانین کی مانند قرار دیتے تھے اور اس کی خلاف ورزی کو شریعت کی خلاف ورزی کے زمرے میں لیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حتیٰ غیر اسلامی اور غیر قانونی حکومتوں میں عوام الناس کے لیے بنائے گئے قوانین کا خیال رکھنے پر بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کہتے تھے، ایسے قوانین کا احترام لازم ہے جس کی خلاف ورزی سے عوام الناس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایران میں جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور نیا نظام تشکیل پایا تو نئے نظام کے تحت بنائے گئے نئے قوانین کے رائج ہونے میں تاخیر پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اس صورتحال میں انقلابی افراد کے پاس ہر طرح کے اختیارات تھے اور اس بات کا خدشہ تھا کہ انقلابی طبقہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر نئے قوانین کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حالات میں اپنے بیانات اور عمل و کردار سے تمام انقلابی قوتوں کو قانون کی مکمل پاسداری اور مکمل پابندی پر تاکید فرمائی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی انقلاب کے رہبر اور نئے اسلامی نظام میں سب سے بڑے عہدے یعنی ولی فقیہ کے منصب پر فائز تھے اور ان کی طرف سے کسی قانون کی خلاف ورزی یا سلسلہ مراتب کا خیال نہ رکھنا کوئی عیب کی بات بھی تصور نہ کیا جاتا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شاید دنیا کے انقلابوں کی واحد شخصیت اور رہنما ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ ترین حکومتی اور شرعی منصب سے معمولی فائدہ اٹھا کر قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ آپ نہ صرف خود قانون پر عمل درآمد اور قانون کی پاسداری پر سخت تاکید فرماتے تھے بلکہ انقلابی حلقوں کو بھی قانون پر مکمل عمل درآمد پر زور دیتے تھے اور محکمہ جاتی سلسلہ مراتب پر عمل درآمد پر تاکید فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعلیٰ ترین منصب کی وجہ سے مختلف حکومتی امور میں مداخلت کا قانونی حق بھی رکھتے تھے، لیکن آپ نے شاید ہی کبھی اس قانونی حق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومتی امور میں مداخلت کی ہو۔ آپ حکومتی امور میں نظم اور سلسلہ مراتب کے حوالے سے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے کہ وہ حکومتی مسائل میں کسی طرح کی مداخلت کے مرتکب نہ ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ بیان کیا کہ میری وزارت عظمیٰ کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کسی فرد کو کسی عہدے پر مقرر کرنے یا حکومتی ادارے میں مداخلت کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے۔ آپ وزراء کی تقرری ہو یا اعلیٰ عہدیداروں پر کسی کو نامزد کرنا ہو، نیز حساس اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی ہو، کسی میں مداخلت کے مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ آئینی لحاظ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا قانونی حق حاصل تھا کہ وہ ان امور میں مداخلت کریں۔ وزیراعظم سمیت آپ کی زندگی میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات اعلیٰ حکام کا بھی یہی کہنا تھا کہ امام خمینی یا آپ کے دفتر کی جانب سے اس طرح کی مداخلت کا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ حکومتی اہلکاروں اور اعلیٰ حکام کو باہمی مشورت سے فیصلے کرنے کی تلقین فرماتے، لیکن ان کے محکمہ جاتی نظام میں مداخلت نہیں فرماتے تھے۔ حکومتی امور میں اگر کبھی اعلیٰ سطح پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو اس وقت بھی آپ براہ راست تنہا فیصلہ کرنے کی بجائے شورا اور باہمی مشاورت سے اختلافی مسائل کو حل کرنے پر زور دیتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعض اسٹریٹجک مسائل کے علاوہ کسی مسئلے میں مداخلت نہ کرتے اور بعض حکام کے اصرار کے باوجود ان مسائل میں مداخلت کرنے سے گریز کرتے۔ حجت الاسلام آشتیانی نقل کرتے ہیں کہ کئی بار مختلف محکموں کی جانب سے خطوط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے جاتے، لیکن امام خمینی خطوط اور مراسلوں کو دیکھ کر اپنے دفتر کے اہلکاروں سے کہتے کہ ان امور کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہیں متعلقہ اداروں کو ارسال کر دیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کے ایک اہم فرد حجت الاسلام رحیمیان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ایک سیاسی جماعت کے افراد نے اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ٹیلی گرام بھیجا اور اپنے لیڈر اور اس کے ساتھیوں کی آزادی کی اپیل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹیلی گرام کو پڑھ کر فرمایا یہ ٹیلی گرام میرے نام کیوں بھیجا گیا؟ کیا میں نے گرفتار کیا ہے؟ جن افراد یا اداروں نے گرفتار کیا ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ حجت الاسلام رحیمیان کے بقول ایک بار ایک سیاسی اور عقیدتی شعبے نے ایک قرض الحسنہ کا بینک بنانے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد کا تقاضا کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ میرے ساتھ مربوط نہیں، اس درخواست کو حکومت کے نام بھیجا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام حکومتی امور سے متعلق جتنے خطوط یا درخواستیں آتی آپ انہیں متعلقہ اداروں کو بھیج دیتے اور کبھی بھی خود کسی طرح کا حکم جاری نہیں فرماتے۔ حکومتی اور محکمہ جاتی امور میں ادب مداخلت کے حوالے سے حجت الاسلام رحیمیان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار روس سے ایک اعلی سطحی وفد ایران کے دورے پر آیا تو نماز جمعہ کی مرکزی کمیٹی سے ایک خط امام خمینی کی خدمت میں لایا گیا کہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں مردآباد امریکہ کے ساتھ مردآباد روس کا نعرہ لگتا ہے، کیا روسی وفد کے دورہ ایران میں مردآباد روس کے نعرے کو روک دیا جائے؟ حجت الاسلام رحیمیان کے بقول میں یہ خط لے کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو امام خمینی نے جواب میں کہا، یہ نعرہ ضرور لگائیں لیکن کم۔ حجت الاسلام رحیمیان مزید کہتے ہیں، میں امام خمینی کا یہ حکم لے کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ امام خمینی نے مجھے واپس بلایا اور کہا، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کو اہمیت نہ دو اور نماز جمعہ کی کمیٹی کے خط کے جواب میں لکھو کہ یہ مسئلہ آغے رفسنجانی سے مربوط ہے، ان سے ہم آہنگی کر لیں۔ ایک مرتبہ بعض یونیورسٹی طلبہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے محاذ جنگ پر جانے کے بارے استفسار کیا تو آپ نے اس مسئلے میں جنگ میں اپنے نمائندے یعنی حجت الاسلام ہاشمی رفسنجانی سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس خط میں یونیورسٹی طلبہ نے سوال کیا تھا کہ ہم محاذ جنگ میں کیسے جائیں اور ہماری کلاسز اور محاذ جنگ پر موجودگی کے حوالے سے کس امر کو ترجیح دیں اور یونیورسٹی کے مسائل کو کس طرح حل کریں۔ امام خمینی ایک طرف دینی پیشوا تھے اور دوسری طرف ان کے پاس ولایت فقیہ کی صورت میں ولی فقیہ جیسا بڑا منصب تھا جس کے پاس ہر طرح کے اختیارات تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم اور مشاہدے اور حسن تدبیر سے حکومتی مسائل میں اپنے کردار کو اس خوبصورتی سے نبھایا کہ آنے والوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ امام خمینی اور نظام ولایت فقیہ پر استبدادی نظام کا الزام لگانے والوں کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے۔ آپ نے اپنے عمل و کردار سے دنیا پر ثابت کر دیا کہ تمام تر اختیارات کے باوجود حکومتی معاملات میں عدم مداخلت ایک الہی منصب کی علامت ہے۔ آج جمہوریت کا راگ الاپنے والے بڑے بڑے ممالک میں جس طرح اختیارات کا غیر قانونی اور بلا جواز استعمال ہوتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج آئے دن میڈیا میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں ملک کے صدر یا وزیراعظم نے اپنے دور اقتدار میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے فلاں فلاں غیر قانونی اقدامات انجام دیے ہیں اور اکثر اوقات ان حکمرانوں کو ان اقدامات کی وجہ سے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد جیلوں اور جرمانوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سخت ترین حالات اور ایران کی پیچیدہ ترین داخلی اور خارجی صورتحال میں بھی نہ صرف ہمیشہ سلسلہ مراتب کا خیال رکھا بلکہ کسی ادارے میں مداخلت نہ کر کے اسلامی نظام کی خصوصیات سے دنیا بھر کو آشنا کر دیا۔ سامعین، اسی سلسلے میں ہم آئندہ پروگرام میں مزید روشنی ڈالیں گے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ بغور سنیں گے، یقیناً آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ رامین اور محمد دونوں دوست آج یونیورسٹی سے
پیدل ہاسٹل آ رہے ہیں۔ ہاسٹل یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ دونوں راستے میں اپنے گھر والوں اور فیملی ممبران کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ محمد اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالتا ہے اور اسے رامین کو دکھاتا ہے۔ یہ محمد کے گھر والوں کی تصویر ہے۔ اگر آپ محمد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجیے۔
تھو،
تم،
کھوجائی،
کہاں کے رہنے والے ہو؟
شیراز۔
شیراز ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔
شیرازیم،
میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔
ہستی،
موجودگی پر دلالت کرتا ہے مخاطب کے لیے۔
خانواده،
گھرانہ یا کنبہ۔
خانواده من،
میرا خاندان یا اہل خانہ۔
در شیراز،
شیراز میں۔
چه کار است،
کیا کام کرتے ہیں؟
او،
وہ،
است،
ہے۔
او چه کار است،
وہ کیا کام کرتا ہے؟
پدرم،
میرے والد۔
پولیس،
پولیس۔
پدرت،
تمہارے والد۔
معلم،
استاد یا ٹیچر۔
مادرم،
میری والدہ۔
چه کار میکند،
کیا کام کرتے ہیں؟
خاندار،
خاندار۔
نیست،
نہیں۔
عکس،
فوٹو یا تصویر۔
خانم،
خاتون یا محترمہ۔
این خانم،
یہ خاتون۔
مادرت،
تمہاری والدہ۔
مادر بزرگ،
مادر بزرگ دادی یا نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں دونوں کے لیے بطور یکساں مادر بزرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
دختر،
بیٹی یا لڑکی۔
خواہر،
بہن۔
خواہرت است،
آپ کی بہن ہے۔
خواہرم است،
میری بہن ہے۔
دانش آموز،
اسکول کے طالب علم کے لیے دانش آموز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا ہے تو محمد اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے آئیے وہ سنتے ہیں۔
رامین، تو کجائی ہستی؟
رامین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز ہستند۔
میں شیراز کا رہنے والا ہوں، میرے گھر والے بھی شیراز میں آباد ہیں۔
پدر تو چه کار است،
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم پولیس است،
میرے والد پولیس اہلکار ہیں۔
مادرت چه کار میکند،
آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
او خاندار است،
وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، خاندار ہیں۔
مادر من کار میکند، او مترجم است،
میری والدہ ملازمت کرتی ہیں، وہ ایک مترجم ہیں۔
پدرت چه کار است،
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است،
میرے والد ٹیچر ہیں، یہ میرے گھر والوں کا فوٹو ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے، اس مرتبہ اردو ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا۔
رامین، تو کجائی ہستی؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز ہستند۔
پدر تو چه کاره است؟
پدرم پلیس است.
مادرت چه کار می کند؟
او خانه‌دار است.
مادر من کار می کند، او مترجم است.
پدرت چه کار است؟
پدرم معلم است. این عکس خانواده من است.
سامعین، رامین محمد سے تصویر لیتا ہے۔ یہ ایک گروپ فوٹو ہے کہ جس میں محمد کے گھر والوں کی تصاویر موجود ہیں۔ رامین تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر محمد سے سوال کرتا ہے،
این آقا پدرت است؟
کیا یہ تمہارے والد ہیں؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است۔
جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں۔
این خانم مادرت است؟
یہ تمہاری والدہ ہیں؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است۔
نہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ تصویر میری والدہ کی ہے۔
و این دختر خواهرت است؟
اور یہ لڑکی تمہاری بہن ہے؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است۔
جی ہاں، یہ میری بہن ہے، یہ اسکول طالبہ ہے۔ سامعین، آئیے ایک بار پھر یہی گفتگو دوبارہ سنتے ہیں۔
این آقا پدرت است؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است۔
این خانم مادرت است؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است۔
و این دختر خواهرت است؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است۔
سامین، رامین تصویر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے محمد کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ محمد سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تصاویر کا البم کمرے میں جا کر دکھائے گا۔ محمد تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ دونوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلام